بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار حنان و منان کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مستقل یہ توفیق عطا فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات سیکھنے میں مشغول کر سکیں. بلا تمہید آپ کے سامنے اپنے موضوع کو اگلے مرحلے میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اور جو باتیں آپ کے سامنے گزشتہ نشستوں میں بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دین کا ایک اوریجن ہے کہ جس کو خاستگاہ دین کہا جاتا ہے، اور ایک دین کے فنکشنز ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دین انسان کی زندگی میں آ کر کے کیا کارکرد اختیار کرتا ہے، کیا کیا کام ہے جو دین انجام دیتا ہے. اگر ان دونوں کو آپ جدا نہیں کریں گے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کریں گے، تو پھر انسان انہی نتائج تک پہنچتا ہے کہ جس نتیجے تک غرب پہنچا کہ کوئی کہتا ہے کہ انسان مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے تو خدا کا سہارا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے مثال کے طور پر کہ انسان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، اس لیے خدا کے پیچھے جاتا ہے. لیکن اگر آپ انسان خاستگاہ دین کو اور کارکرد دین کو جدا کر دے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ سمجھے کہ اوریجن کسی اور چیز کو کہتے ہیں اور فنکشن کسی اور چیز کو کہتے ہیں، ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کے بعد اس کے فنکشنز ظاہر ہوتے ہیں، فنکشنز کا مرحلہ بعد کا مرحلہ ہوتا ہے، اوریجن وجود میں آنے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے، اگر اس کو انسان سمجھ لے تو پھر بہت سے معاملات اسی پہلے مرحلے پر حل ہو جاتے ہیں. پھر جو دوسرا مرحلہ آپ کے سامنے بیان ہوا وہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد انسان کی نگاہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کس نگاہ سے اس عالم کو دیکھتا ہے. آیا اس عالم کو صرف یہی جہان مادی تصور کرتا ہے، یا اس عالم کو اس جہان مادی سے بڑھ کر کے ایک جہان فرامادی تصور کرتا ہے کہ یہ جہان صرف اور صرف میری آزمائش اور امتحان کے لیے قرار دیا گیا ہے، اور میں پروردگار متعال کی جانب سے آیا ہوں، پروردگار متعال کی طرف مجھے پلٹ کر کے جانا ہے، اس نے مجھے کچھ اہداف لے کر کے بھیجا ہے اور مجھے ان اہداف کی تکمیل کر کے واپس اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ جو مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی، جو بارہا ہمارے یہاں پر تلاوت کی جاتی ہے، لیکن شاید ہم اس کے مفہوم و معنی سے آشنا نہیں ہے کہ جب بھی کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مکمل دین ہے کہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، انا للہ یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وانا الیہ راجعون اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، یعنی اس آنے اور جانے کے درمیان جو ایک مختصر سا عرصہ ہے جس میں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، جس میں ہم نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، پھر سکتے ہو، یہ درمیان میں جو اختیار دیا گیا ہے یہ اختیار تمہیں آزمانے کے لیے، کہ جو سورہ مبارک ملک کی ابتدائی آیات میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں پہچانے، یعنی اس درمیان جو ہم نے تمہیں مدت دی ہے، جو مہلت دی ہے، یہ تمہیں آزمانے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو سورہ مبارک ہے عنکبوت میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کہ کیا لوگ تصور کرتے ہیں، حسب الناس، کیا لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے آمنا تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، کیا ہم انہیں نہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ان کا امتحان ضرور لیں گے، ہم پہچانیں گے کس میں کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، ایکم احسن عملا، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ وہ اختیار انسانی کے دینے کی وجہ، وہ امتحان ہے کہ جو پروردگار متعال لینا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس پہلا مرحلہ خاصگاہ دین اور کارکرد دین کو جدا کرنے کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ جہان شناسی، جہان بینی، انسان شناسی کا مرحلہ، کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح کہ میں ہوں کون، آیا میں اس جسم کے اندر محدود ہو کر کے رہ گیا ہوں یا نہیں، میری حقیقت روح ہے، اگر میری حقیقت روح ہے، میں ون ڈائمنشن نہیں ہوں، میرے اندر ایک اور ڈائمنشن بھی پائی جاتی ہے جو روح کی ڈائمنشن ہے، جس کو پروردگار متعال کہتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، ہم نے اپنی روح میں سے روح آدم کے اندر پھونکی، اس روح کی وجہ سے پروردگار متعال نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ روح اصالت رکھتی ہے، کہ جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچنے والا حیوان ہے اور سوچنے والا جانور ہے، یا منطق میں تعریف کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کی اصل تعریف حیوان ناطق نہیں ہے، بلکہ انسان کی تعریف حی متعلق کی ہے، یعنی ایک ایسا زندہ کہ جس کے اندر روح خدائی موجود ہے، یہ روح خدائی ہے کہ جو اس کو انسان سے جدا کرتی ہے، حیوان سے جدا کرتی ہے اس انسان کو، یہ روح خدائی ہے کہ جو اس کو بتاتی ہے کہ تو نے حیوانوں کی طرح شہوتوں کے پیچھے نہیں جانا، وہ حیوان ہے کہ جو جہاں مرضی آتا ہے کھا لیتا ہے، جہاں مرضی آتا ہے پی لیتا ہے، جہاں مرضی آتا ہے سو جاتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے جسے، تیرے اندر روح خدائی موجود ہے، تو زمین پر خلیفہ الہی بن کر کے آیا ہے۔ اب یہ تمام تر مباحث میں اس کو فی الحال آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو دوسرا مرحلہ ہماری گفتگو کا ہے کہ دین کے فنکشنز کیا ہے اور کارکرد کیا ہے، اس کو آج آپ کے سامنے بیان کروں۔ بس جب انسان اس بات پر یقین حاصل کر لے گا کہ میں خدا حکیم کی طرف سے آیا ہوں، حکیم کون ہوتا ہے؟ حکیم ہمارے یہاں تو حکیم کا معنی یعنی وہی جو بغیر پڑھے بغیر ڈاکٹر بنے دوا دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حکیم، لیکن جب پروردگار متعال کی نسبت لفظ حکیم استعمال کیا جاتا ہے تو حکیم یعنی جو کوئی بھی کام بےہودہ نہیں کرتا، کوئی بھی کام بلا سبب نہیں کرتا، کوئی بھی کام اس کا بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے حکیم۔ پروردگار متعال کی نسبت کہا جائے خداوند حکیم، یعنی جب انسان خدا شناسی کے اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ اس خدا کو حکیم مان لیا کہ وہ حکیم ہے، تو اب انسان اس بات پر خود بخود یقین ایجاد ہو جائے گا کہ جس حکیم خدا کا کوئی کام بےہودہ نہیں ہوتا، یقیناً میری خلقت کا کام بھی بےہودہ نہیں تھا۔ جب میری خلقت کا کام بھی بےہودہ نہیں تھا، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہدف ایسا ہے جو میرے لیے پروردگار متعال نے معین کیا ہے اور اس کے بعد مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر اس یقین تک انسان پہنچ جائے تو پھر اب یہاں پر کہ دین کی مولود گاہ کو اور دین کی ولادت گاہ، آپ کہیں بھی جاب پر جاتے ہیں تو اس جگہ پر جو کامیابی کا معیار ہے وہ اس کمپنی کا مالک طے کرتا ہے۔ کامیابی اور سعادت کا معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جگہ پر آپ ایک کمپنی میں جاتے ہیں، اس کمپنی کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنی سیلز بڑھائے، تو اب اس کمپنی میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ جو جتنا زیادہ سیلز بڑھائے گا کمپنی کی، اتنا ہی زیادہ وہ سعادت مند اور کامیاب تصور کیا جائے گا۔ لیکن اسی معیار کو آپ اٹھائیے اور لا کر کے ایک دوسری کمپنی پر اپلائی کیجئے کہ جس کمپنی میں سکسیس کا معیار یہ ہے کہ ابھی ہم نے نہیں بیچنا، ابھی ہم نے جمع کر کے رکھنا ہے، جب ریٹ بڑھ جائیں گے تو اس کے بعد بیچنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے کہ جو گرمیوں میں بکتی ہے، ابھی سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں کمپنیز اس کو پروڈکشن کرتی ہے اور اپنے پاس اسٹور کر لیتی تاکہ گرمیوں میں بہت زیادہ تیزی سے اس کو بیچا جا سکے۔ اب آپ چلے گئے اس کمپنی کا معیار لے کے اس کمپنی میں، اور آپ نے اس کمپنی کی سردیوں میں سیلز بڑھا دی، تو اب جو یہاں پر سکسیس کا معیار تھا وہ یہاں پر آ کر کے تبدیل ہو گیا، یہاں پر آپ ناکام ترین شخص ہیں، یہاں پر نہیں بیچنی تھی، آپ نے کیوں بیچی؟ آپ کو کس نے بولا تھا؟ آپ کو بلا کر کے کہا جائے گا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس کو سیلز بڑھائیں؟ کہا کہ میں پچھلی کمپنی میں جہاں کام کرتا تھا وہاں سیلز بڑھانے والوں کی تعریف کی جاتی تھی، کہ وہ کمپنی اور تھی، یہ کمپنی اور ہے۔ وہ کمپنی ایک اور ہدف کے تحت بنائی گئی تھی، یہ کمپنی کسی اور ہدف کے تحت بنائی گئی ہے، اس کا پروڈکٹ کچھ اور تھا، ہمارا پروڈکٹ کچھ اور ہے۔ اب پروردگار متعال کی نسبت جب آپ کہیں گے کہ اس جہان کو اس نے خلق کیا ہے، مجھے اس نے خلق کیا ہے، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام بےہودہ نہیں ہوتا، تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس نے میری سعادت کا معیار کیا رکھا ہے، نہ یہ کہ میں نے اپنی سعادت کا معیار کیا رکھا ہے۔ اچھا، میری سعادت کے معیار میں اور اس کی سعادت کے معیار میں فرق کیا ہے؟ میری سعادت کے معیار میں اور اس کی سعادت کے معیار میں فرق یہ ہے کہ میری سعادت کا معیار کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس کی تکرار کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھ جاؤں۔ اس کی سعادت کا معیار یہ ہے کہ اس کے یہاں پر کبھی بھی سعادت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ روزہ رکھ سکتے ہو، روزہ رکھو، نہیں رکھ سکتے کفارہ دو، کفارہ نہیں دے سکتے 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ، 60 روزے رکھو، نہیں دے سکتے مثال کے طور پر ایک غلام آزاد کرو، کوئی نہ کوئی آپشن اس نے ایسا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے میری بارگاہ میں توبہ کرو، کوئی نہ کوئی آپشن ایسا ہے کہ جو انسان کو سعادت تک پہنچاتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں، ہر انسان کے لیے راستہ موجود ہے۔ جہاد مردوں پر فرض کیا گیا، عورتوں نے آ کر کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ نے مردوں پر جہاد فرض کیا ہے اور اتنی اتنی اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اسی فضیلت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ کہ تم گھر میں اچھی شوہرداری کرو، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو، پروردگار تمہیں وہی سعادت عطا کرے گا کہ جو اس مرد کو زخم کھانے کے بعد عطا کرتا۔ یعنی سعادت کا رستہ کبھی بند نہیں ہوتا پروردگار کی جانب سے، ہر صنف کے لیے، ہر کیفیت میں رہنے والے انسان کے لیے پروردگار متعال کی جانب سے سعادت کا مساوی رستہ فراہم ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث شروع ہوتی ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ پروردگار انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے خود ظلم کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب کہتے ہیں مثال کے طور پر میرے ساتھ پیپر میں ظلم ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ کو پیپر دینے کے لیے گئے اور آپ آ کر کے کہتے ہیں میرے ساتھ اس امتحان میں ظلم ہوا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی مقام پر آپ کو بقیہ کی نسبت ایکول اپورچونٹی نہ ملے، یہ ظلم ہے۔ ظلم یعنی کیا؟ یعنی کامیابی تک پہنچنے میں آپ کے پاس ایکول اپورچونٹی کا نہ ہونا۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے جب آپ کہتے ہیں امتحان میں، یعنی بقیہ کا پیپر آسان تھا، میرا مشکل تھا، ہمارے لیے ایکول اپورچونٹی نہیں تھی۔ اس کے لیے کسی نے فون کیا تھا، اس کا امتحان نہیں لیا گیا، میرا امتحان لیا گیا، ایکول اپورچونٹی نہیں تھی فلاں جاب کے لیے۔ یہ جو ایکول اپورچونٹی نہ ہونا ہے، یہ ہے ظلم۔ اگر تمام تر افراد کو ایکول اپورچونٹی فراہم کی جائے اور اس کے بعد سب کا امتحان لیا جائے اور اس میں سے کوئی ایک کامیاب ہو اور وہ آگے بڑھے، تو اس کو ظلم نہیں کہا جاتا، یہ کامیاب ہوا ہے، ہم نے سب کے لیے کرسیاں لگائی تھی، سب کو پیپر دیا تھا، سب کو پین دی تھی، سب کے لیے پنکھا چل رہا تھا، سب کے لیے پانی پینے کا انتظام تھا، ہر ایک کو پتا تھا امتحان کس وقت میں شروع ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، سب کے لیے برابر اپورچونٹی تھی، اس کے بعد آؤ آ کر کے امتحان دو۔ توجہ کیجئے گا، بس ظلم ہمیشہ ہدف کی نسبت اس کو جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے۔ یعنی ظلم ہمیشہ کب پتا چلے گا؟ کہ جب آپ بتائیں گے کہ آپ کا ہدف کیا ہے اور اس ہدف تک پہنچنے میں اگر ایکول اپورچونٹی نہ ملے تو یہ ظلم ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے ظلم۔ بس پروردگار متعال کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی کیا؟ یعنی وہ ہدف جو خدا نے رکھا ہے اس تک پہنچنے کے لیے سب کو ایکول اپورچونٹی فراہم کرتا ہے۔ اگر پیروں والا ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ، تجھے وہ سعادت ملے گی، اگر پیر کٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ، تجھے وہی سعادت ملے گی۔ اب یہ پیر کا کٹنا ظلم نہیں ہے، کیوں؟ پیر کا کٹنا ظلم اس وقت ہوگا کہ جب ہدف دنیا ہو، کہ جب آپ یہ کہیں کہ یہ پیر والا جا کر کے کما سکتا ہے، پیسے حاصل کر سکتا ہے، وہ بیچارہ جو لنگڑا ہے وہ نہیں جا سکتا، بس ظلم ہو گیا۔ جب ہدف سعادت اور کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے اور خدا ہے، تو اب پیر والے کے لیے بھی خدا تک پہنچنے کا اتنا ہی رستہ فراہم ہے جتنا پیر کٹے ہوئے کے لیے فراہم، بس اب ظلم نہیں ہے، اب ظلم کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ کامیابی کا تصور تبدیل ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پر جب انسان نے یہ یقین کر لیا کہ یہ دنیا مقدمہ ہے, مزرعت الآخرہ دنیا کی آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں پر بو گے اسے وہاں پر کاٹو گے. اس کو سورہ مبارکہ زلزال نے اس طرح سے بیان کیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی خیر کرو گے وہاں پر اس کو دیکھو گے. ابھی دیکھو گے کہ منزل کیا ہے, اس کو میں کسی اور مقام پر بیان کروں گا, فی الحال موقع نہیں ہے. کہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں اس کا اجر دیا جائے گا اس کے بدلے, نہیں, خود اس کو دیکھو گے, خود اس نیکی کو وہاں پر دیکھو گے, خود اس برائی کو وہاں پر دیکھو گے, یعنی تمہارے اعمال وہاں پر تمہارے سامنے مجسم کیے جائیں گے. یعنی کہا جاتا ہے کہ انسان کی آخرت انسان کے اعمال کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یعنی میں مثال دوں آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی باغ موجود ہے جنت میں کہ جس میں انسان داخل کیا جائے گا اچھے اعمال کرنے کے نتیجے میں. نہیں, جب یہ اچھا عمل کر رہا ہے تو وہاں باغ بنا رہا ہے, یعنی اس اچھے عمل کا تجسم وہاں پر باغ کی صورت میں ہے, یعنی اپنے اعمال سے اپنی آخرت بنا رہا ہے. یعنی مثال کے طور تصور کیجئے کہ اپنے اعمال کے ذریعے خالی پلاٹ پر ایک بلڈنگ بنا رہا ہے اور اسی میں داخل کیا جائے گا جو اس نے یہاں سے بیٹھ کر کے بنائی ہے. ایسا نہیں کہ وہاں پہلے سے کچھ بنا ہوا ہے, اگر وہاں اچھے کام کرو گے تو اس میں ڈالیں گے اور اگر اچھا کام نہیں کرو گے تو سامنے والے پلاٹ میں جو بری بلڈنگ بنی ہے اس میں ڈالو گے. نہیں, جو یہاں کر رہے ہو وہاں اپنی مرضی سے اپنا گھر بنا رہے ہو, مجسم کر رہے ہو. تجسم اعمال کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو فی الحال آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں. بس جب انسان کی زندگی میں یہ والا دین آ جاتا ہے کہ جس کی روٹس وہی کے اندر ہوتی ہیں, وہ دین کے جس کی روٹس عقل کے اندر ہوتی ہیں, وہ دین کے جس کی روٹس فطرت کے اندر ہوتی ہیں, یہ والا دین جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اب انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اب اس کا ہدف نہائی خدا بن جاتا ہے, اب اس کی سکسس اور کامیابی کا معیار خدا بن جاتا ہے. اور جب سکسس اور کامیابی کا معیار خدا بن جاتا ہے تو اب اس کے لیے یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اب دنیا اس کے لیے اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتی. اگر مل جائے تو آزمائش سمجھ کر کے قبول کرتا ہے, اگر نہ ملے تو آزمائش سمجھ لیتا ہے, اس پر صبر کرتا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مل جانے میں بھی سعادت کا اتنا ہی رستہ کھلا ہوا ہے جتنا نہ ملنے میں کھلا ہوا ہے. مل جانے پر شکر سعادت کا رستہ ہے, نہ ملنے پر صبر سعادت کا رستہ ہے, لیکن یہ دونوں رستے مجھے خدا تک پہنچاتے ہیں, تو فرق نہیں پڑتا اس رستے سے جاؤں یا اس رستے سے جاؤں. خدا نے مجھے بہتر سمجھا کہ مجھے مال دے کر کے آزمائے, پروردگار تو بہتر جانتا ہے مال دے کر کے آزمائے. تو نے بہتر سمجھا مجھے فقر کے ذریعے سے آزمائے, فقر کے ذریعے سے آزمائے, کوئی بات نہیں. بلاگر مجھے پہنچنا تو تیری حقیقت تک ہے, تیری ذات تک ہے. بس یہ وہ مرحلہ ہے کہ یہ دین انسان کی زندگی کو بالکل سکون والا کر دیتا ہے, ساری پریشانیاں دور ہو جاتی. آپ وہ روایات اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس میں آپ روز عاشورہ میں سید الشہداء علیہ السلام کی حالت کو ملاحظہ کریں کہ راوی کہتا ہے, یعنی عجیب روایت ہے, کہتا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا تھا اور وہ آخری منزل تھی کہ جب ان کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا تھا, راوی کہتا ہے مقتل میں کہ میں سید الشہداء کے قریب ہوا, ان کے چہرے کی نورانیت اور ان کے اطمینان نے مجھے ان کے قتل سے غافل کر دیا. یعنی کہتا ہے کہ میں گیا, میں جا کے دیکھ رہا تھا کہ خنجر چلا رہا ہے میں, لیکن میں خنجر پر متوجہ نہیں تھا, ان کے چہرے میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ مجھے چلتا ہوا خنجر نظر نہیں آ رہا تھا. یہ راوی کا جملہ ہے, یزیدی فوج کے راوی کا جملہ ہے مقتل کے اندر, کہ مجھے اتنا غرق ہو گیا تھا میں ان کے چہرے کی نورانیت کے اندر کہ مجھے چلتے ہوئے خنجر محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ فلاں شخص ان کی گردن پر خنجر چلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس دنیا کو اس طرح دیکھنے کا نتیجہ ہے کہ جس طرح خدا چاہتا ہے, کہ پھر خنجر چلتا ہے تو چل جائے, میں خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. جب یہ زاویہ انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے, جب یہ اینگل چینج ہو جاتا ہے, تب اس کے بعد سب کچھ ایک ڈفرینٹ انداز سے نظر آنے لگتا ہے. بس عزیزان گرامی قدر, اس وقت غرب سب سے زیادہ جس مشکل میں گرفتار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس زندگی کو اور لائف کو دینے کے لیے کوئی میننگ نہیں ہے, معنی زندگی نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ انسان اس ولادت سے لے کر اس موت کے درمیان ہے وہ ہے, تو جو غریب ہے وہ کہے گا کہ میں اس سے لوٹ کر کے کیوں نہ کھاؤں جب زندگی یہی ہے, زندگی یہی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے. جب مبدا اور مقصد نہیں ہے, اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے, تو غرب اس وقت پریشان ہے کہ کیا کرے کہ اپنے لوگوں کو اس بات پر قائل کرے کہ تم نے لوٹ کے نہیں کھانا. وہ کہتے ہیں زندگی یہی ہے نا, میں چرا کے کھاؤں مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں اس زندگی میں اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا حلال و حرام, میں چھین کے کھاؤں گا. پریشان ہو کر کے لے دے کے جو نظریہ بنایا وہ کیا کہ دوسروں کا نہ چھینو تاکہ کوئی تمہارا نہ چھینے. یہ ہے فلسفہ اخلاق غرب کا, کہ غرب کا فلسفہ اخلاق کیا ہے کہ تم کسی کے ساتھ برائی نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ برائی نہ کرے. لیکن اسلام کا فلسفہ اخلاق کیا ہے؟ اسلام فلسفی آف تھیولوجی میں آ کر کے کیا نظریہ دیتا ہے کہ تمہارا ہر عمل تمہیں اس سعادت اور کامیابی سے قریب کرے گا, اس خدا متعال سے قریب کرے گا کہ جس کی قربت کے لیے تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو. فرق کہاں پہ پتا چلے گا ان دو فلسفیز کا؟ فرق وہاں پتا چلے گا کہ اگر کوئی مظلوم ہوگا کہ جو سامنے سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوگا تو مغرب اسے دبا کر کے اور پیس کر کے رکھ دے گا کیونکہ یہ سامنے سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور اس کی فلسفی آف تھیولوجی اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس کو پیس کے رکھ دو کیونکہ یہ سامنے سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ پسا ہوا ہے تو تم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بلند کرو, کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بلند کرنے سے تم خدا کے قریب ہو. یہاں پر یہ فرق نظر آئے گا, یہ وہ مقام ہے. اسی لیے آپ آ کر کے دیکھیں کہ جو اپنے کنٹریز کے اندر جا کر کے ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ دوسرے ممالک کو جا کر کے لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی فلسفی آف تھیولوجی, فلسفہ اخلاق ان کا اتنا پست ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف وہاں اخلاق ہے کہ جہاں سامنے والا میرا برابر ہے اور میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. لیکن جو اقوام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, جاؤ ان کو لوٹو, ان کو مارو, ان کو قتل کرو, ان کی خواتین کو اسیر کرو, ان کے بچوں کو یتیم کرو, جو کرنا ہے کرو کیونکہ ہمارا اخلاق اس کی ذات دیتا. لیکن اس کے مقابلے میں علوی اخلاق کیا ہے, اسلامی اخلاق کیا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتا چلے کہ کسی یہودی لڑکی کے پاؤں سے اس کا پازیب ظلمن کھینچ لیا گیا ہے اور وہ یہ سننے کے بعد مر جائے تو وہ حق رکھتا ہے کہ مر جائے. یہ فرق ہے اخلاق کا اسلام کے اندر اور غرب کے اندر. کہ امام فرماتے ہیں کہ یہودی کہ جو مسلمان معاشرے میں بلاخر یہودی ایک دوسرے درجے پر ان کی حیثیت ہے کہ وہ دوسرے درجے پر زندگی گزار رہے ہیں, اس کہیں دور جا کر کے اگر ایک یہودی لڑکی کے پیر سے پازیب کھینچ لیا جائے اور کسی مسلمان کو یہ پتا چلے اور وہ اس شدت غم میں مر جائے تو وہ حق رکھتا ہے کہ مر جائے. یہ اسلام کا فلسفہ اخلاق کہاں اور غرب کا فلسفہ اخلاق کہاں. آج پست سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے ان کا اخلاق, ان کی خانوادگی زندگی تباہ ہو کر کے رہ گئی ہے. کیوں؟ وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں کل کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ زندگی کا معنی نہیں ہے ان کے پاس. خاتون کہتی ہے یہی زندگی ہے نا, اگر یہی زندگی ہے میں تو اس کی بات کیوں سنوں. اور مرد کہتا ہے کہ اگر یہی زندگی ہے تو اگر یہ میری بات نہیں مان رہی تو میں اس کو کیوں رکھوں. جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے نا, یہی میں نے اگلے 8, 10, 15, 20 سال گزارنے ہیں جو رہ گئے. اگر یہی زندگی ہے تو میں اس کی خاطر سیکریفائس کیوں کروں, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, میں اپنی آرام سے آزاد زندگی گزاروں گا. لیکن یہاں پر آ کر کے اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام یہاں پر آ کر کے کہتا ہے کہ اے مومنہ خاتون, اگر تیرے شوہر نے تیرے ساتھ کوئی بات کی اور تو نے اس کو برداشت کیا تو پروردگار اس کے بدلے تجھے سعادت عطا کرے گا. اے مومن مرد, اگر تیری بیوی نے تیرے ساتھ کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو تجھے ناگوار گزری ہے اور اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا تو پروردگار تجھے اس کے بدلے ایک سعادت کا راستہ جو اب تک تیرے لیے بند تھا وہ کھل جائے گا. یعنی زندگی میننگ پیدا کر لے گی, معنی پیدا کر لے گی, زندگی با معنی ہو جائے گی, اور اس کے بغیر آپ زندگی کو معنی نہیں دے سکتے. خدائی اور دینی تصور کے علاوہ آپ زندگی کو معنی نہیں دے سکتے. بس اس وقت آپ دیکھیے کہ غرب کس حد تک سائیکولوجیکل مشکلات میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر دوسرا آدمی وہاں پر جو ہے وہ ان امراض میں مبتلا ہے. کیوں؟ جو غرب میں ایک تحقیق ہوئی, ایک ملحد نے تحقیق کی, اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر خدا کے تصور کو نہ قبول کیا جائے تو آج نہیں تو کل پوری دنیا روانی مشکلات میں اور سائیکولوجیکل پرابلم میں مبتلا ہو جائے. کیونکہ دنیا میں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہی ہے اور وہ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا, اس کے اندر کو مار کے رکھ دے گا. اس کو دوبارہ کھڑا کون کر سکتا ہے، اس کو بلند کون کر سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی طاقت ہو کہ جو اس کو کہے کہ اس گرنے کے بعد بھی تیرے لیے سعادت کا رستہ اتنا ہی کھلا ہے کہ جو اس سے پہلے کھلا تھا، یہ اس کی زندگی کو معنی عطا کرے۔ پس عزیزان گرامی قدر، غرب کا اخلاق پس سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسلامی اخلاق نہیں اپنایا، اور ہمارا اخلاق پس سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے بھی اسلامی اخلاق نہیں اپنایا۔ دونوں کی وجہ ایک ہی ہے کہ دونوں نے اسلام اور دین کے فلسفہ اخلاق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بس پہلا جو نتیجہ اور فنکشن جسے کہا جائے کہ دین کا ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی بامعنی ہو جاتی ہے، میننگ پیدا کر لیتی ہے، معنی پیدا کر لیتی ہے۔ دوسرا، انسان اپنی فطرت کے اندر ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے، فطرتاً انسان ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا آپ کو مثال سمجھ میں آئے گی، اگر کوئی ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ وہ زیادہ بہتر سمجھ سکے گا مثال کو، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کوئی چیز لکھتا ہو، کوئی کرافٹ بناتا ہو، کوئی پینٹنگ بناتا ہو، کوئی مضمون لکھتا ہو، کوئی شعر لکھتا ہو، کوئی بھی ایسا کام کرتا ہو، وہ اس مثال کو ذرا بہتر سمجھ پائے گا کہ جب بنا لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک شاعر جب شعر لکھ لیتا ہے نا، تو اب اس شعر کو صبح پڑھتا ہے، دوپہر میں پڑھتا ہے، شام میں پڑھتا ہے، اسے لگتا ہے دنیا کا بہترین شعر یہی شعر ہے، میں نے سب سے دنیا کا اچھا شعر لکھا۔ سائیکولوجی کے اندر بات کی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک تحقیق آئی تھی کہ انسان جتنا اپنے آپ کو شیشے میں خوبصورت دیکھتا ہے، اس سے کئی گنا کم خوبصورت ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو دنیا میں خوبصورت دیکھتا ہے اپنے آپ کو، وہ خود انسان ہے دوسروں کی نسبت، کیونکہ اس کے اندر حب ذات موجود ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اس لیے جب وہ دیکھتا ہے تو اتنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ انسان جتنا اپنے آپ کو خوبصورت دیکھتا ہے، دوسرے اس کے کئی گنا کم اس کو خوبصورت دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ انسان کو اپنا چہرہ پسند آتا ہے دوسروں کی نسبت۔ اب یہاں پر انسان کے اندر یہ پروردگار متعال نے فطرتاً اس بات کو رکھا ہے کہ انسان جاویدانگی کو، ہمیشہ باقی رہنے کو پسند کرتا، اسی لیے آپ دیکھیے کسی شخص نے کروڑوں روپے کمائے ہوں، اربوں روپے کمائے ہوں، اس کو کہا جائے بھائی کروڑوں دو، ایک دن کی زندگی بڑھ جائے گی، ایک دن کی، وہ کہے گا لے لو۔ دیکھا ہے آپ نے کتنے کتنے پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں ہسپتال میں جا کر کے، وینٹیلیٹر اور نہ معلوم کون کون سی چیزیں، کیوں؟ ایک دن کی زندگی بڑھ جائے۔ اللہ کے بندے 20-25 لاکھ کا کوئی بات نہیں، کمایا اسی دن کے لیے تھا، ایک دن کی زندگی بڑھ جائے۔ اللہ کے بندے بستر پہ پڑا ہوا ہے، آج مر کے کل مر کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں، ایک دن کی اس بستر کی زندگی کے لیے 25 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار، کیوں؟ بقا چاہتا ہے، فطرتن بقا چاہتا ہے، فطرتن باقی رہنا چاہتا ہے۔ پروردگار متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو باقی رہنا چاہتا ہے، میں تجھے فارمولا بتاتا ہوں کہ باقی رہنے کا فارمولا کیا ہے، مت بھاگ ان چیزوں کے پیچھے، کل شیء ہالک الا وجہ، قرآن مجید کہتا ہے ہر چیز تباہ ہو جائے گی، وجہ خدا باقی رہے گا۔ خدا کہتا ہے باقی ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مجھ سے جوڑ لے، میں باقی ہوں، تجھے باقی کر دوں گا۔ تو بقا کے لیے کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ ان چیزوں کے پیچھے جو خود فانی ہے، تو جب وہ خود فانی ہے تو تجھے بھی فنا دے دیتی، آج نہیں تو کل، آ جا میری طرف، میں تجھے بقا عطا کروں گا۔ جو سورہ مبارک کے رحمان کی مشہور معروف آیت ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کل من علیہ فان۔ اب یہاں پر واقعا انسان دیکھے کہ پروردگار متعال نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی تذکرہ ہو رہا ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان، فبئی آلائے ربکما تکذبان، دنیا میں ہم نے تمہیں یہ یہ دیا ہے، فبئی آلائے ربکما تکذبان، ہم نے آخرت میں تمہیں یہ کچھ دیا ہے، فبئی آلائے ربکما تکذبان۔ اس درمیان خدا آگے کہتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذل الجلال والاکرام فبئی آلائے ربکما تکذبان، جو کچھ اس زمین و آسمان میں فنا ہو جائے گا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار کون سی نعمت ہے فنا؟ میں باقی رہنا چاہتا ہوں، تو کہہ رہا فنا نعمت ہے، فبئی آلائے ربکما تکذبان، یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے نعمتوں کے درمیان؟ پروردگار کہہ رہا فنا نعمت نہیں ہے، فنا سے بچنے کا جو فارمولا اگلی آیت میں بتا رہا ہوں یہ نعمت ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. میں تمہیں ان نعمتوں کے درمیان سب سے عظیم نعمت عطا کر رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ تمہیں بقا کا فارمولا بتا رہا ہوں. اس کا چہرہ باقی رہے گا, باقی سب فانی ہو جائے گا. آؤ اس سے جڑ جاؤ تاکہ ہمیشہ کے لیے خود بھی باقی ہو جاؤ. واقعا انسان تصور کرے, جو کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی بعض باتیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نسبت, کیسے اس کو اپنی فانی دولت کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا کیونکہ خدا سے اس کو نسبت دے دی. اور کیسی نسبت؟ کہ پروردگار متعال نے اس نسبت کو کس طرح سے قبول کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے رسول ہم نے تمہیں غنی کر دیا. پروردگار تو نے کہا غنی کیا؟ خدیجہ کی نعمت تھی. کہا نہیں, اس کا مال میرا مال ہے. یعنی انسان اتنے خوبصورت طریقے سے اپنا مال خدا کو دے کہ خدا کو بھی مزہ آئے یہ کہنے میں کہ ہاں تیرا مال میرا مال. اتنے خلوص کے ساتھ خدیجہ نے دیا کہ پروردگار نے کہا کہ اے حبیب ہم نے تمہیں غنی کر دیا, نہیں اب اس کا مال ہے ہی نہیں, اس نے ہمیں دے دیا. پس عزیزان گرامی قدر, انسان جاویدانگی کو ہمیشہ باقی رہنے کو اپنی فطرت میں چاہتا ہے. جب چاہتا ہے تو کوئی بھی ایسا نظریہ زندگی جو موت کو اختتام تصور کرے اس کی اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا. انسان ناگزیر ہے اور ناچار ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسے نظریہ زندگی کے پاس جائے جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کی حیات کی بشارت دے رہا ہو. کیونکہ انسان فطرتاً باقی رہنا چاہتا ہے. جب فطرتاً باقی رہنا چاہتا ہے تو وہ نظریہ زندگی کہ جو اس کی موت کو اختتام سمجھ رہا ہے, وہ نظریہ زندگی کبھی بھی اس کی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا. وہ نظریہ زندگی اس کی زندگی کو بہتر بنائے گا جو کہے گا اے انسان تو اس دنیا سے مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا, بلکہ سب کا سب تیرا منتقل ہو رہا ہے دوسری دنیا میں, تو بھی دوسری دنیا میں منتقل کیا جائے گا. وہاں تجھے تیرے اچھے کے بدلے اچھا انعام دیا جائے گا, تیرے برے کے بدلے تجھے برا انعام دیا جائے گا, تجھے عذاب دیا جائے گا, سزا دی جائے گی. یہ وہ نظریہ زندگی ہے کہ جو انسان کی اس پیاس کو کہ جو انسان کے اندر پیاس ہے ہمیشہ باقی رہنے کی اس کو بجھا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تیسرا فنکشن کیا ہے دین کا؟ انسان کے صبر میں, انسان کے حلم میں, انسان کے تحمل میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہر چیز کو امتحان کی نیت سے دیکھتا ہے. اگر دنیا یہی دنیا ہے تو اس نے مجھے گالی دی تو میں دو گالیاں دوں گا, کیوں نہ دوں؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا میں دو ماروں گا, کیوں نہ ماروں؟ کیونکہ دنیا تو یہی دنیا ہے, یہی فیصلہ ہونا, اور یہاں فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں فیصلہ میں خود کروں گا. لیکن اگر اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے کہ جو اسلام کہتا ہے کہ ہاں ہے, تو اب انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اگر کوئی تیرے ساتھ برا کر رہا ہے اب تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ. کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر اور ثواب تجھے کہاں ملے گا؟ وہاں دوسری دنیا میں. یعنی واقعا انسان اگر دین نہ ہو اور یہ تصور نہ ہو وحیانی اور اس دنیا کے بعد دوسری زندگی کا, تو دنیا کے اندر آپ کسی صورت لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی دوسرا تیرے حق پر تجاوز کرے تو تو اس کو برداشت کرے. صرف دین ہے جو اس تصور کو فراہم کرتا ہے. اب آپ جا کر کے دیکھیں غرب کی یہ صورتحال کہاں سے یہ غرب کی کیفیت ایجاد ہو گئی کہ آج وہ یہ کہتا ہے کہ میں ماں اور باپ کا احترام کیوں کروں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا مجھے اس دنیا میں لانے سے پہلے. اب ڈھونڈ رہے سارے مل کر کے جواب کہ اس کا جواب کیا ہے کہ اگر یہ نظریہ پھیل گیا تو کون اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرے؟ تو ہمارے استاد کہنے لگے کہ میں ایک جگہ یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا, میرے ماں باپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں مجھ سے دنیا میں آنے سے پہلے. تو ہمارے استاد کہنے لگے کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی تو کیوں آیا دنیا میں؟ انہوں نے نہیں پوچھا تو نہیں آتا. ایک اور کہنے لگے کہ ایک اور جگہ پہ گیا یہی سوال ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ تجھے پوچھنے کے لیے بلایا تھا, اب پوچھ لیا ہے, اب نہیں چاہتا تو جائے خودکشی کر لے. تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی واقعا جب آپ پستی میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے, جب آپ وحیانی اور الہی تصورات کا انکار کرنا شروع ہو جائیں گے, تو اب اس کے بعد نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پست سے پستر ہوتا چلا جائے گا انسان. یعنی بچے تو کیا، خانوادہ تو کیا، انسان کا جو رابطہ ہے زوجہ اور شوہر کے درمیان وہ کیا، ماں باپ کے ساتھ رابطہ کیا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے، پروردگار متعال کی خلقت کے بنیادی ترین نقطے کو چھیڑا ہے کہ آپ نے دنیا کو زندگی میں محدود کیا ہے. اگر اس کو چھیڑو گے اور اس بعد والی زندگی کے تصور کو ہٹا دو گے تو پھر نہ اس دنیا میں سائیکولوجیکل مشکلات سے بچ سکتے ہو، نہ سوشیولوجی کی مشکلات سے بچ سکتے ہو، نہ تمہارا معاشرہ اچھا معاشرہ ہوگا، نہ تمہارا فرد اچھا فرد ہوگا. ہاں تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں کہ پین کلرز دے کے شاید اپنا معاشرہ آگے بڑھا لو، لیکن بالآخر معاشرہ ایک ایسی پستی تک پہنچ جائے گا کہ تصور نہیں کر سکو گے کہ کہاں تک پہنچ گئے. اور آج آپ دیکھیں غرب کی حالت پس سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے، پس سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا پہلی گفتگو میں فرائیڈ کا نظریہ، وہ کہتا ہے کہ یعنی واقعا ایسا نظریہ پیش کرتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے یہاں سے ممبر سے آپ کے سامنے، یعنی اتنا پست نظریہ پیش کرتا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے فادر آف دی سائیکولوجی. وہ کہتا ہے سب دین دنیا میں اس لیے وجود میں آتا ہے کہ انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور اس کا باپ بھی اس کی ماں سے محبت کرتا ہے. یعنی میں بہت ہی جتنا بیان کر سکتا ہوں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بس اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے باپ کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے. اب یہ نظریہ ہے، یہ فادر آف دی سائیکولوجی ہے ویسٹ کا. یہ کہتا ہے کہ اس کے باپ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کہ یہ بھی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اس کا باپ بھی اس کی ماں سے محبت کرتا ہے. دوسری طرف سے اس کے باپ کے اس پر احسانات ہیں، کس کے باپ نے اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، بڑا کیا ہے، کپڑے دیے، لباس دیا ہے، کھانا دیا ہے. کہتا ہے یہ دو رائے پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ماں کی وجہ سے باپ سے دشمنی کرے یا باپ کے احسانات کی وجہ سے باپ سے محبت کرے. اور جب اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے تو یہاں سے دین وجود میں آتا ہے. یعنی میں بالکل جتنا صاف کر کے بیان کر سکتا تھا اتنا صاف کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ وہ پست نظریات ہے. ان سب کا روٹ کہاں پر ہے، جڑ کہاں پر ہے، کہ جب آپ قیامت کا انکار کریں گے، جب آپ معاد کا انکار کریں گے، جب آپ خدا کی طرف پلٹ کر کے جانے کا انکار کریں گے، دنیا میں کچھ نہیں باقی بچے گا. بس انسان کا صبر، حلم، تحمل، بردباری، سب کچھ دین کی بدولت. دین ہے کہ جو آپ کو مختلف مواقع پر کہتا ہے کہ نہیں اس کو برداشت کرو. کیوں برداشت کرو؟ یہاں نقصان ہے وہاں فائدہ ہے، اس فائدے کی نسبت سے آپ اس کو برداشت کرو. انسان کا اضطراب کم ہوتا ہے، جو آپ میں نے کہا تھا کہ پہلے اس نے فرائیڈ کی نظریے میں آپ کے سامنے بیان کیا، تو کہتا ہے کہ موو آن کرنے کے لیے ہے. لیکن اگر آپ اسی موو آن کرنے کو خاستگاہ دین سمجھیں تو غلط ہے، لیکن اگر دین کے فنکشن تو سمجھیں تو بالکل درست ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ، جب اللہ سے انسان جڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں چلا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چلا گیا تو چلا گیا، واپس آ جائے گا. یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ خدا پر ایمان سے آتا ہے، پروردگار پر ایمان سے آتا ہے، ایک ایسی ذات پر ایمان سے آتا ہے کہ جس کو تصور کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، مجھے اس کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، کسی ہدف کے تحت بھیجا ہے. آپ خودکشی کا ریٹ نکالیے. پاکستان جیسے غربت زدہ اور فقیر ملک میں خودکشی کا ریٹ نکالیے، اور مغرب ممالک میں جا کر کے خودکشی کا ریٹ نکالیے. کئی گنا زیادہ ہے ویسٹرن کنٹریز کا خودکشی کا ریٹ. کیوں؟ کیونکہ اس بیچارے کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آخر میں آ کر کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، دو روٹی کھا کر کے سو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی مرضی اسی میں. بالآخر ایک جگہ ہے کہ جہاں پلٹ کر کے جاؤں گا تو اس سوکھی روٹی کھانے کا اجر ملے گا، وہاں خودکشی ہے. نہیں ملی روٹی، خودکشی کر لے بھائی، کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ زندگی تو یہی زندگی ہے نا. یہی اچھی گزر گئی تو اچھی گزر گئی، یہ بری گزر گئی تو یہ بری گزر گئی، کسی آگے والی اچھی زندگی کا تصور نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے غریب ترین ممالک جو اسلام پر اور دین پر یقین رکھتے ہیں، وہاں پر آپ کو خودکشی کا ریٹ کم ملے گا. اور آپ جا کر کے غرب میں دیکھیے، پڑھا لکھا، پیسے والا، بنگلے میں رہنے والا، کسی چیز کی دنیا کی اس کو کمی نہیں، خودکشی کر لے گا. کیوں؟ اصل اس کی زندگی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کہ اس زندگی سے لطف اٹھا لوں، کیا کروں، کس کو ماروں، کہاں جا کے اپنا سر ماروں یا کسی دوسرے کا سر ماروں. کیونکہ کیا ہے زندگی؟ یہی زندگی ہے، اسی سے مجھے لطف اندوز ہونا ہے. جب اسی سے مجھے لطف اندوز ہونا ہے تو کیسے اس سے میکسیمم لطف کو حاصل کروں؟ اس کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا. اور پھر اس کی جو مثالیں ہیں میں آپ کے سامنے فی الحال بیان کرنا نہیں چاہتا. خیر، بس چوتھا دین کا فنکشن کیا ہو گیا کہ انسان کے اضطراب کو، انسان کی پریشانی کو دین دور کرتا ہے. किसी का जवान बेटा चला जाए, दीन है कि जो उसे आसरा देता है, दीन है ये तसव्वुर माद और कयामत है कि जो उसे आसरा और सहारा देता है कि हाँ वो खुदा है कि जिसने तुझे दिया था उसने वापस ले लिया। अगर ये तसव्वुर ना हो तो ये मेरा था क्यों लिया गया, तो सब अब फर्क दिखे। अगर आप दीन को कबूल ना करें तो ये बेटा मेरा बेटा था, किसको इजाजत थी कि इसको मुझसे ले, ये बेदीनी का तसव्वुर है। लेकिन अगर दीनी तसव्वुर देखें तो जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, अब कितना कम हो जाएगा इस्तेराब, कितनी कम हो जाएगी परेशानी, क्यों, क्योंकि मेरा था ही नहीं, उसने दिया था उसने वापस ले लिया, जब उसने बेहतर समझा दिया, जब उसने बेहतर समझा वापस ले लिया। अब ये मां कितनी सुकून में आ जाएगी जब इसका इसकी जहानबीनी, इसका जाविया निगाह, इसका देखने का एंगल तब्दील हो जाएगा। यही मां अगर बेदीन हो तो कहेगी मेरा बेटा था, किसको जरूरत है कि उसको मुझे वापस ले। लेकिन अगर यही मां दीनदार मां हो तो कहेगा उसने मुझे दिया था, उसने मुझे उसी ने वापस ले लिया। जब हम बात करते हैं करबला की माओं की, बुनियादी तरीन फैक्टर क्या था कि अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार थी, कि बच्चों को अपना समझती ही नहीं थी, बच्चों को खुदा का दिया हुआ समझती, इसीलिए सजदे में सर रख करके कहती थी कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कलील, कि परवरदिगार ये कलील से जो हमने तेरी बारगाह में दिया इसको कबूल फरमा। कलील कहां है, एक मां के लिए उसका सब कुछ उसका बच्चा होता है, ये अपना बच्चा देकर के खुदा को कह रही है कि कलील को कबूल फरमा। ये कहेगी मैं इस बच्चे की निस्बत नहीं देख रही, मैं उस खुदा कबीर की निस्बत देख रही हूं कि बच्चा कितना कलील है कि जो उसकी बारगाह में भेज। ये नौए निगाह, ये तसव्वुर, ये इंसान को तब्दील कर देता है। पांचवा फंक्शन जो शायद आखिरी हो, इंसान की तन्हाई दूर हो जाती है दीन की निस्बत। कहा कि नहनु अक्रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शहर के गर्दन से ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। अगर दीन का तसव्वुर सिर्फ ये है कि इस अगर इंसान की जिंदगी का तसव्वुर सिर्फ ये हो कि इस दुनिया में जिंदगी खत्म हो जाएगी और इसके बाद कुछ नहीं है, तो जहां मुझे कोई नहीं देख रहा वहां मैं क्यों गुनाह ना करूं, क्यों ना करूं। अगर गुनाह में लुत्फ है और इस जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मजा और लुत्फ है तो क्यों मैं ना गुनाह करूं। लेकिन अगर इसी तसव्वुर में खुदा आ जाएगा तो मुझे हर जगह देख रहा है, वो मुझे हर जगह मेरे आमाल लिखे जा रहे हैं, मुझे नोट किया जा रहा है, तब इंसान क्या है, तन्हाई में भी गुनाह में नहीं पड़ेगा। ये तसव्वुर कहां से आएगा, जब तक खुदा का और माहात का और उसकी तरफ पलट के जाने का तसव्वुर इंसान को मिले। क्यों आप जाकर के देखें, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वेस्ट में खुदकुशियां ज्यादा है, इंसान तन्हा हो जाता है, बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, माँ बाप मर गए, अकेला है, समझ में नहीं आता क्या करे, खुदकुशी कर लेते। लेकिन इसी के मुकाबले में इस्लामी तसव्वुर है कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के उस फरमान से हमें समझ में आता है, कि इमाम फरमाते हैं कि अगर मैं हूं दुनिया में कोई ना हो और सिर्फ मैं हूं और कुरान हो तो मैं वहशत ज़दा नहीं हूं। क्यों, क्योंकि मैं तन्हा हूं ही नहीं, ये सब हैसियत क्या रखते हैं कि मेरे साथ हो, जिसको होना चाहिए वो साथ है। ये तसव्वुर इंसान की जिंदगी को कितना तब्दील करके रख देगा। बाज उलमा ने दीन के बाद इज्तिमाई फंक्शंस बयान किए हैं, कि ये तो दीन के इनफरादी फंक्शंस थे कि इंसान अपनी जात के अंदर, दीन मुआशरे को क्या क्या फंक्शंस अता करता है, कि दीन मुआशरे के अंदर कौन कौन सी ऐसी खसूसियात है जो दीन ईजाद करता है, जो कोई और ईजाद नहीं कर सकता। एक, वहदत दीन की निस्बत ईजाद होती है, मुआशरे में जो वहदत है वो दीन की निस्बत ईजाद होती है। इसीलिए आप देखें कि वो मुआशरे के जहां पर दीन का अंसुर नहीं पाया जाता वहां पर इत्तेहाद मुआशरे का कमजोर होता है। वजह क्या है, वजह यह है कि मैं बहुत तेजी से बयान करता हूं आगे बढ़ जाता हूं, वजह यह है कि देखिए मुआशरे के अंदर मफादात टकराते हैं। बाज अफराद ने, मैंने कहा था ना कि खासगाह दीन के जो हम नजरियात बयान कर रहे थे, मैंने कहा था कि एक नजरिया यह भी है कि बाज ने कहा कि मफादात चूंकि टकराते हैं तो यहां पर दीन की जरूरत पेश आती है कि दीन आकर के हल फसल कराए मामला। वो इसको खासगाह दीन की नीयत से देख रहे थे तो गलत था, लेकिन हम एज अ फंक्शन ऑफ रिलीजन दीन के कारकर्द के तौर पर अगर इसको आकर के देखें तो दुरुस्त है। दीन है कि जो इंसान के मुआशरे के अंदर, इंसानी मुआशरे के अंदर वहदत को ईजाद करता है। किस तरह से, کہ جب مفادات ٹکراتے ہیں تو مفادات کے ٹکرانے کی صورت میں اسی معاشرے کے دو افراد کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کے نہیں کھڑا کرتا, یہ دین کا کام. کیونکہ دین اس کو کہتا ہے کہ تو اس کو دے دے, تجھے وہاں اس سے بہتر ملے گا. اگر دین کا تصور صرف یہ ہو کہ یہی زندگی ہے تو میں کیوں دوں. بس جب بھی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. لیکن دین اگر آ جائے گا تو مفادات کے ٹکراؤ میں, کیونکہ دین کہتا ہے کہ اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد پر قربان کر دینا تجھے وہاں سعادت تک پہنچائے گا, بس اس سعادت کی خاطر انسان یہاں پر اپنے مفاد کو قربان کر. ابھی آپ میں یہاں پر وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان تمام تر شبہات کو بیان کروں. آپ جو شبہات دیکھیں گے کہ آپ معاشرے میں دین کی نسبت خدا کی نسبت ایجاد ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہیں, وہ ان تمام تر چیزوں کو لے جا کر کے کہتے ہیں کہ دین اس وجہ سے وجود میں آیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, دین اس وجہ سے وجود میں نہیں آیا. دین چونکہ ایک وحیانی اور الہی اور معاد کا تصور رکھتا ہے تو نیچرل ہے کہ دین کے یہ نتیجے نکلیں گے, نہ یہ کہ دین اس وجہ سے وجود میں آیا ہے. یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ سیدھا سیدھا چلیے, یعنی پہلے علت کو پہچانیے پھر معلول کو پہچانیے, وہ ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاشرے میں ہم جا کر کے دیکھتے ہیں کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کون انسان کو وحدت ایجاد کرتا ہے, کون جھگڑے اور لڑائی سے بچاتا ہے, کہ دین. کہ دین اس وجہ سے وجود میں آیا, نہیں, دین اس وجہ سے وجود میں نہیں آیا, چونکہ دین کے اندر یہ صلاحیت تھی تو دین نے یہ اثر چھوڑا ہے معاشرے کے. یعنی ان دونوں باتوں میں فرق. دوسرا, جو عدالت معاشرے کے اندر, عدالت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے کہ جب دین ہوگا. اگر دین نہ ہو تو عدالت قائم نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دین نہ ہو تو جب بھی, جو حضرت آیت اللہ مصباح یزدی جب نظام جمہوریت پر اپنا نقد کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے, جمہوریت کا نقص یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک حاکم کو چن لیا, اور اس کو میں اور آپ تو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں پاکستان میں, ہم نے ہمارے ایک حاکم کو چن لیا. کیا دلیل ہے کہ یہ حاکم جتنے سالوں کے لیے میں نے منتخب کیا ہے اتنے سالوں میں میرے مفاد کے لیے کام کرے گا؟ کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے پہلے اچھا بن کے رہ رہا ہو, جیسے میں نے انتخاب کیا اس کو پتا چل گیا میرے پاس حکومت آ گئی پانچ سال کے لیے, اب جو مرضی چاہے کرے. یہ نقص ہے جمہوریت کا, حتیٰ یہ نقص ہے خلافت کا, کہ جو ہمارے برادران اہل سنت جس کے قائل ہیں, کہ جو مشہور معروف ہے کہ عبد الملک ابن مروان قرآن پڑھتا تھا, اس کو کہتے تھے مسجد کا پرندہ ہے, اتنا مسجد آتا تھا, اتنا قرآن پڑھتا تھا, باپ مر گیا مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا, لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ یہی خلافت کا اہل ہے, اسی کو خلیفہ بنانا چاہیے, صالح ترین شخص یہی ہے اس کے باپ کی اولاد میں سے, اس کو کہا کہ تجھے ہم خلیفہ بناتے ہیں. اس نے قرآن کو بند کیا, اوپر رکھا, کہا ھذا فراق بینی وبینک, آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی تعلق رابطہ نہیں. جملہ تاریخ نے اس کا نقل کیا, ھذا فراق بینی وبینک, یہ میرا آج کے بعد میرا اور تیرا تفرقہ ہے, جدائی, کوئی میرا تیرا تعلق. مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا, قرآن کے ذریعے سے مجھے حکومت چاہیے تھی مل گئی, اب کیا کام ہے قرآن کا. بس عدالت معاشرے میں کب قائم ہوگی؟ کہ جب جو گروہ برسر اقتدار ہو اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ مجھے کسی اور سپریم طاقت کے سامنے جا کر کے جواب دینا ہے, تب عدالت قائم ہوگی. لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ میں حاکم اور بادشاہ اور فرعون ہوں پانچ سال کے لیے, تو کہے گا کہ جتنا لوٹ سکتا ہوں اتنا لوٹوں, جتنا مزہ لے سکتا ہوں اتنا مزہ لوں اس دنیا سے. عدالت معاشرے میں صرف دین قائم کر سکتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کیا ہے, میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلا مرحلہ آپ لوگوں کے سوالات کا مرحلہ ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا سے آج کی گفتگو کو ختم کریں گے. سوال پڑھیں محمد و آل محمد پر. سوالات ہیں میرا خیال ہے کہ ہیں, دیکھ لیں, لکھ تو رہے تھے بعض افراد. یہ سوال انہوں نے دوبارہ بیان کیا، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اگر ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو اس کا بنانے والا کون ہے، وہ کیسے وجود میں آیا ہے. میں نے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور واقعا اس کو سمجھنا مشکل ہے، یعنی دو دفعہ بیان ہوا 3 روزہ تقاریر میں، لیکن یقیناً اس کو سمجھنا مشکل ہے. اچھا سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمارا جو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے، جو ہمارا شاکلہ فکری ہے جس کو کہا جاتا ہے فارسی میں تھاٹ پروسیس، جو ہمارا سوچنے کا انداز ہے، وہ اس دنیا میں وجود میں آیا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی شاکلہ فکری نہیں ہوتا، اس کا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جن افراد میں بیٹھتا ہے، جس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یہ اس کے تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرتا ہے. جب آپ اس تھاٹ پروسیس میں آپ کا ذہنیت اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم وہ چیزیں کہ جو اس تھاٹ پروسیس کے ذریعے نہیں سمجھی جا سکتی، ہم اس کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. کیوں دنیا کا ایک طبقہ اس کا منکر ہو گیا ہے اس وقت کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا تھاٹ پروسیس ایسے بنا ہے کہ ہمیشہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے. بس اس نے اس کا برعکس نتیجہ کیا لیا کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بنانے والا کیوں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو نظام علی معلولی ہے کہ جس میں ہر علت کے بعد ایک معلول ہے، ہر علت کے بعد ایک معلول ہے، ہم پروردگار کو اس نظام علی معلولی کے اندر آ کر کے سب تصور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے اندر آ کر کے، یعنی اس نظام علی معلولی کے اندر آ کر کے جب ہر شے کا کوئی بنانے والا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ خدا کا تصور اس نظام علی معلولی سے باہر جا کر کے تصور کریں گے، تو اب یہاں پر یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ قانون کے ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اس قانون کا بنانے والا بھی وہ ہے. یعنی چونکہ ہم اس سسٹم میں آ کر کے اس کو خدا کو تصور کرتے ہیں، تو ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ ہم تصور کرتے ہیں، مثال کے طور پر مثال پیش کرتا ہوں، ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر میں ہوں، تو ہر علت معلول ہم سمجھتے ہیں جو پہلی علت ہے نا، یہ خدا ہے، یہ اوپر والے. گرچہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس پورے کے پورے نظام علی معلولی کی علت وہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سسٹم کا پہلا شخص وہ ہے، بلکہ اس سسٹم سے پہلے وہ ہے کہ جس نے سسٹم کو بنایا ہے. اب تھوڑا سخت ہے سمجھنا اس کو، لیکن اگر اس کو اس جہت سے آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ نظام علی معلولی میں مقید نہیں ہے، بلکہ اس نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر علت کے پیچھے اس کی معلول ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ علتوں کی علت ہے. یعنی جتنی بھی علتیں پائی جاتی ہیں، علت العلل، یعنی جتنی بھی علتیں پائی جاتی ہیں وہ ان تمام تر علتوں کی علت ہے. یعنی خود یہ قاعدہ اس نے بنایا ہے کہ ہر معلول کے پیچھے، ہر علت کے پیچھے اس کا معلول آئے گا. بالآخر سمجھنا مشکل ہے، جس حد تک ممکن ہو سکا ہم نے آپ کے سامنے اس کو پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک دفعہ اور بھی آپ کے سامنے بیان کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کریں کیا دین کے تمام تر قوانین پر عمل کا اثر اور اجر آخرت ہی میں ہے، یا دنیا میں کیسے دین ہمیں اچھی زندگی دے گا؟ اچھا یہ ایک الگ موضوع ہے. ابھی ہم نے جو موضوع جس کو ڈسکس کیا وہ موضوع کیا تھا؟ اس موضوع کو شہید مرتضیٰ مطہری نے، میں کتاب ریفر کرتا ہوں، آپ اگر کسی کو موقع لگے تو پڑھے، شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، دارالثقلین نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات، اس کو دیکھیں. دو الگ الگ ٹاپکس ہیں. ایک ٹاپک یہ ہے دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک ٹاپک ہے میں دین سے کیا چاہتا ہوں. یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ ایک انسان ایک دین سے کیا چاہتا ہے، کہ دین کیا کرے، یہ اس ٹاپک کا سوال ہے کہ دین میری زندگی کو بہتر کیسے بنائے گا، درست آخرت میں ملے گا، لیکن میں اپنی زندگی کو بھی تو بہتر بنانا چاہتا ہوں. اب یہاں پر آ کر کے آپ دیکھیں کہ دین ایسے قوانین بیان کرتا ہے کہ نہ صرف اگر وہ قوانین مکمل طور پر لاگو ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت سنور جائے گی، بلکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی. اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ دعا کرنے کا نہ کہا جاتا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ کہا کہ بعض لوگ پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، جو کچھ ہمیں دنیا میں عطا کر دے. قرآن اس کے مقابلے پہ جو نظریہ پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. توجہ اس بات پر کرنی ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں دے دے تو اس کے مقابلے میں قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم تمہیں آخرت میں دیں گے. نہیں, خدا کہہ رہا ہے دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے. تم قوانین پر عمل کرو, اسلامی قوانین پر عمل کرو, تمہاری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے. اسلام کہتا ہے کہ قرض اگر کسی کو دو تو لکھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسلام کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک روپے کا بھی معاملہ کرو لکھو, اس پر گواہ بناؤ, دو افراد کو اس پر گواہ بناؤ. کہ حتیٰ اگر دو بھائی آپس میں معاملہ کر رہے ہو لکھو. کیا ہے یہ سب کچھ؟ زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتا ہے, زندگیوں کو ہر جو مرض سے محفوظ کرنا چاہتا ہے, زندگیوں کو چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. ایک بہت ہی عمدہ بات حضرت آیت اللہ مصباح یزدی نے شرح خطبہ فدکیہ کے اندر فرمائی تھی, کہ جہاں پر کہا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ پروردگار متعال نے زکات کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارا اقتصاد پرورش پائے. آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اگر جب انسان زکات دیتا ہے تو زکات دینے سے تو انسان کے پاس کم ہو جاتا ہے, تو اقتصاد کیسے رشد کرے گا؟ بھائی میرے پاس 100 روپے تھے, میں نے 10 روپے دے دیے, تو اب 10 روپے کم ہو گئے نا. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی تفسیر اور تشریح وہی ہے کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں چونکہ دیا ہے تو پروردگار کی طرف سے پلٹ کر کے آئے گا. نہیں, کہ اس دنیا میں بھی اس کی ایک تشریح ہے. وہ کیا؟ کہ اسلام زکات کے ذریعے سے اس طبقے کو, کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوور کلاس, اس کی قوت خرید کو بڑھانا چاہتا ہے. اور جب اس کی قوت خرید بڑھے گی تو وہ کیا خریدیں گے؟ وہ کہ جو اس اپر کلاس نے پروڈیوس کیا ہے. اور جب وہ خریدیں گے تو دوبارہ پلٹ کر کے پیسہ کس کی طرف آئے گا؟ دوبارہ اسی اپر کلاس کی طرف آئے گا. یعنی زکات دینے والے کو سمجھانا تھا, تمہیں زکات دینے سے تیرا کم نہیں ہوا, یہ پلٹ کر کے تیرے پاس آئے گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کی قوت خرید کو بڑھایا. جب اس کی قوت خرید بڑھے گی, وہ جائے گا آٹا خریدے گا. آٹے کی مل کس کی ہے؟ آٹے کی مل دوبارہ تیری ہے. کس کی پروڈکشن بڑھے گی؟ تیری پروڈکشن بڑھے گی. بس اسلام جس طرح سے انسان کی آخرت کو سنوارتا ہے, دنیا کو سنوارتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ اسلام کی نظر میں دنیا ہدف اور مقصد نہیں ہے, بلکہ دنیا کو اس لیے سنوارتا ہے کہ سنوری ہوئی دنیا میں تم اپنی آخرت سنوار سکو. کہ تم جو ہے مثال کے طور پر جتنی پریشانیوں سے دور ہوتے چلے جاؤ اپنے آپ سے پریشانی, اسی لیے اسلام کہتا ہے بیجا پریشانیوں میں نہیں پڑو, بیجا اپنے آپ کو مشکلات میں مت ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا تمہارا مائنڈ فریش رہے گا, جتنا تم سیٹسفائی رہو گے, جتنا سکون میں رہو گے, اتنا ہی زیادہ خدا کے قریب ہو سکو. اگر تم کوئی اور پریشانی ہوگی تو نماز بھی اسی کے خیالات آتے. اس لیے بیجا پریشانیوں میں, بیجا مشغلوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. دنیا سوارو, لیکن دنیا سوارو آخرت کو سنوارنے کے لیے, نہ یہ کہ دنیا سوارو دنیا کو سنوارنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آخری سوال جو ہے وہ کہا کہ وہ پوری حضرت یوسف کی فلم مکمل ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے سوال لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ جو حضرت زلیخا تھیں یہ کوئی مرد کی شخصیت ہے یا کوئی عورت کی شخصیت ہے؟ خیر اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے پہلے بتایا نہیں فلم کے شروع میں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. خیر میں اس کو آخر میں پڑھتا ہوں, پہلے اس سوال کو پڑھتا ہوں کہ دین کی اعلیٰ اقدار کے باوجود بھی اسلامی معاشرہ تنزلی اور پراکندگی کا شکار ہے, جبکہ غرب تمام تربیت کے باوجود خوشحالی اور ترقی یافتہ ہیں. آیا اسلامی اقدار ہمیں خوشحالی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پرابلم کیا ہے, کہ کہتے ہیں نا کہ غرب نے دین لے کر کے کم از کم دنیا لے لی, ہم نے دین دے کر کے دنیا بھی نہیں لی. بنیادی طور پر فرق کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقی اور کامیابی, دیکھیں ترقی اور کامیابی اسلام کی نظر میں ترقی اور کامیابی کا معیار مختلف ہے. اسلام اس ترقی اور کامیابی کو ترقی اور کامیابی مانتا ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے قد افلح من زکاہا, فلاح یافتہ تو وہ ہے کہ جو اپنا تزکیہ کرے گا. بنگلے میں رہتا ہو تزکیہ نہ کرتا ہو اسلام کی نظر میں ناکام ترین شخص ہے. وقت خواب من دساہا, جس نے اپنے نفس کو برباد کیا وہ گمراہی میں ہے, وہ ناکام ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام دنیاوی ترقی کا مخالف ہے؟ نہیں, اسلام کی نظر میں دنیاوی ترقی نہ اچھی ہے نہ بری ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ دنیاوی ترقی تمہاری اس الٹیمیٹ سکسیس اور اس آخری کمال کے راستے میں تمہاری مددگار ہے تو اچھی ہے, اور اگر تمہاری مددگار نہیں ہے تو اچھی نہیں. بالکل سیدھا سیدھا اسلام کے نزدیک قانون. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے درحقیقت درست انداز میں اسلامی قوانین کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ نہیں کیا، اس لیے ہم ترزلی کا شکار. اچھا، غرب کا مسئلہ کیا ہے؟ غرب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انسان کی زندگی کو سمیٹ کر کے اس پیدائش اور اس موت کے درمیان لے آئیں گے تو خود بخود وہاں رہنے والے افراد کے جن کا کی ذہنیت یہ ہوگی کہ زندگی یہ ہے، وہ اس زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھ رہے بات؟ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ایسے معاشرے میں رہنے والے افراد کے جن کا نظریہ زندگی یہ ہو، تصور کائنات یہ ہو کہ میری یہی 50 سالہ زندگی زندگی ہے، وہ جس کے لیے یہی سب کچھ ہے وہ اس کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کرے گا. جب وہ اس کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کرے گا تو خود بخود ترقی کرے گا، کیونکہ اس کے لیے تو سعادت یہی ہے نا، وہ تو اس نے تو اپنی سکسس یہیں پر تلاش کرنی ہے. جب وہ اپنی سکسس یہاں پر تلاش کرے گا تو خود بخود ترقی کرے گا. نتیجہ کیا ہے؟ پروردگار متعال ایسا تو نہیں ہے کہ کافر اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائے تو پانی نہ بنے اور مسلمان اگر قصد قربت قربت اللہ کہہ کر کے ملائے تو پانی بن جائے. نہیں، پروردگار کے قوانین تو برابر اور مساوی ہیں. چونکہ اس کا نظریہ زندگی اور تصور کائنات اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے اندر محدود ہے، تو وہ اس کے لیے تگودو کرتا ہے، اور جب اس کے لیے تگودو کرتا ہے تو اس کی زندگی خود بخود اچھی ہوتی ہے، ترقی کرتا ہے. کیونکہ پروردگار کا قانون یہ ہے کہ جو محنت کرے گا، جو کسی چیز کے پیچھے جائے گا، جو تحقیق کرے گا، پروردگار اس کو نتیجہ دے گا. مسلمانوں کی مشکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دنیا تو نہیں ہے نا، اصل میں تو قیامت ہے، تو یہاں محنت نہیں کرتے اس دنیا کو اچھی بنانے کے لیے، اور اصل قیامت ہے تو اس کے لیے بھی محنت نہیں کرتے. یعنی مسلمان قوم کیوں سست نظر آتی ہے؟ اس لیے سست نظر آتی ہے کہ دنیا کا کیا کرنا ہے، دنیا تو اصل ہے ہی نہیں نا، اصل تو قیامت ہے، تو دنیا کے لیے کیوں محنت کریں؟ اچھا بھائی، تو قیامت کے لیے محنت کر لو. نہیں، اس کے لیے محنت نہیں کرنی، تو نا دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے؟ اسلام اس کے برعکس کہتا ہے کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس دنیا میں محنت کرو. کیوں؟ اس لیے دنیا میں محنت کرو تاکہ اس دنیا کو پروردگار متعال تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ قرار دو. اس لیے اسلام کبھی بھی دنیاوی نعمتوں سے استفادے کا منع نہیں کرتا کہ بہترین استفادہ کر. تمہارے لیے تو بنائی ہے قرآن میں، مومنوں کے لیے بنائی ہے ہم نے، یہ ہم نے کافروں کے لیے تھوڑی بنائی، تمہارے لیے بنائی، لیکن جب اس سے استفادہ کرو تو یہ وسیلہ اور ذریعہ قرار پائے اس ہدف عالی تک پہنچنے کے لیے کہ جس کو ہم نے تمہارے لیے الٹیمیٹ سکسیس اور کمال مطلق قرار دیا ہے کہ جہاں تک تم نے پہنچنا ہے. ایک طرف سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں، وہ سوال میں پڑھ دوں جو رہ گیا، انہوں نے کہا کہ علت اور معلول بتا دیں. آپ نے بہت دفعہ علت اور معلول کا تذکرہ کیا، علت اور معلول کیا ہوتا ہے، تو اب تو جو ہے وقت ختم ہو گیا. علت اور معلول دیکھیں، آسانی سے اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ جائے کہ ہر وہ شے کہ جو دوسرے کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہو، ہر وہ شے جو کسی دوسری شے کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہو اس شے کو علت کہا جاتا ہے، جو وجود میں آتی ہے اس کو معلول کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ایک آنکھ کو جلانے کے لیے، ایک آنکھ کو روشن کرنے کے لیے بالآخر ضرورت ہے کہ ماچس یا لائٹر یا کسی ذریعے سے اس پر آگ لگائی جائے، تو جو آگ ہے یہ علت ہے، اور وہ جو معلول ہے وہ لگنے والی آگ ہے کہ جو لکڑی میں لگے گی، کہ اس کے وجود میں آنے کے لیے یہ ضروری تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ وجود میں نہیں آتا. اب یہاں پر پھر خود ایک بحث شروع ہو جائے گی، علت حقیقی کیا ہے، علت اعدادی کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ محفوظ، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے. آخری میرا خیال سوال ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں ایسے نہ سوچو کہ وہ کب ہے اور کیسے وجود میں آیا، یا اپنے اور سوال، لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے بارے میں غور و فکر کرو تو اس بات کو واضح کر دے. دیکھیں اس کے بارے میں دو چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو روایات نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ کیسا ہے حقیقتاً، اس کے بارے میں انسان اس تک احاطہ نہیں اختیار کر سکتا، یعنی اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا. اس کی حقیقت کو کیوں درک نہیں کر سکتا؟ اس کی حقیقت کو اس لیے درک نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیشہ انسان جب درک کے مرحلے میں آتا ہے تو محسوسات کے ذریعے سے درک کرتا ہے. ہم نے اللہ کی جتنی بھی صفات بنائی ہیں وہ سب انسانوں کی صفات سے لے کر کے اللہ کی صفات بنائی ہیں. خدا سنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سننا خود ایک کمال ہے انسان کے لیے، تو کہتے ہیں خدا سنتا ہے. خدا دیکھتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے دیکھنا کمال ہے تو اللہ دیکھتا ہے. اس کے یہاں یہ سننا اور دیکھنا اور علیم ہونا اور خبیر ہونا اور قادر ہونا یہ الگ الگ خصوصیات نہیں ہے، اس کے یہاں کمال پایا جاتا ہے، کمال مطلق، یعنی یہ ساری خصوصیات اس سے پھوٹی ہیں، یعنی یہ جب اس سے پھوٹی تو سننا بنی، جب اس سے پھوٹی تو دیکھنا بنی، جب اس سے پھوٹی تو علم بنا، جب اس سے پھوٹی تو قدرت بنی، اس کے پاس تھی تو یہ سب ایک جگہ پر ایک کمال مطلق کی صورت میں تھی۔ ابھی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کہا گیا کہ تم کوئی بات نہیں، تم ادھر سے چلو، اوپر سے نیچے نہیں آؤ بلکہ نیچے سے اوپر کا سفر طے کرو، تم دیکھو کہ تمہارے یہاں کیا کیا کمال ہے، تمہارے یہاں شجاعت کمال ہے اللہ کیا پائے، تمہارے یہاں سخاوت کمال ہے خدا کیا پائے، تمہارے یہاں سننا کمال ہے خدا کیا پائے جاتا۔ بس جو منع کیا گیا ہے وہ کس چیز کا منع کیا گیا ہے؟ کہ اس کی حقیقت کو درک کرنے کی کوشش نہیں کرو، کیونکہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا تھاٹ پروسیس اس عالم محسوسات کے اندر ڈیولپ ہوا ہے، تم ایک حد تک تو اس تھاٹ پروسیس کے باہر جا کر کے سوچ سکتے ہو، اس سے آگے جا کر کے نہیں سوچ سکتے۔ لیکن جس چیز میں غور و فکر کا کہا گیا ہے وہ کیا؟ کہ جس طریقے سے ممکن ہے، جو یہ طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے جس حد تک جا سکتے ہو اس حد تک ضرور جاؤ۔ تو یہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان فرق روایات نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمام تر سوالات آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، آج کچھ وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے آپ کے سامنے معذرت خواہوں۔ پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو ماہ مبارک رمضان کے ایام گزر چکے ہیں اس میں جو ہم نے عبادتیں تیری بارگاہ میں انجام دی ہیں اس کو بہترین وجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آئندہ آنے والے ایام میں ہمیں بہترین ایام قیام و سیام کے ذریعے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ قرآن و اہل بیت کی محبت کو اس دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا قرار دے۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کی محبت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین اس ماہ مبارک رمضان میں پریشانیاں رکھتے ہیں پروردگار ان سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام تر حوائج کو مستجاب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، زمانے کے امام کے ظہور میں ان کی خوشیوں میں جلدی فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔